اسلام کے نام پر غیر اسلام، ڈی اسلامائزنگ اسلام طالبان سٹائل، افغانستان میں کمیونسٹ روس کے سیاسی غلبے کے آخری زمانے میں میں نے افغانستان کا سفر کیا تھا. اس سفر میں میں نے دیکھا کہ افغانستان کی راجدھانی کابل مکمل طور پر محفوظ ہے، مگر طالبان کے دعوے کے مطابق ان کی اسلامی حکومت کے زمانے میں کابل کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے. افغانستان کے عوام آج جن مصیبتوں سے دوچار ہیں، ویسی مصیبتوں سے افغانی عوام اپنی پوری تاریخ میں کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے. طالبان روسی کمیونزم کو کفر بتاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ قرار دیتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ روسی کفر نے تو افغانستان کو صرف جزوی طور پر نقصان پہنچایا تھا، مگر طالبان کے اسلام نے افغانستان کو کلی طور پر تباہ کر دیا. یہ سب کچھ افغانستان میں اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، مگر یہ اسلام کے نام پر اسلام کی نفی یعنی ڈی اسلامائزیشن ہے، جس کی کوئی دوسری مثال شاید اسلام کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گی. یہ طالبان کون ہیں؟ وہ کچھ پرجوش اور غیر تربیت یافتہ نوجوانوں کا ایک مشتعل گروہ ہے. اس قسم کے لوگ جب کسی ملک کے اقتدار پر قابض ہو جائیں تو وہ صرف تخریب کاری کریں گے، ان سے کسی تعمیر کی امید نہیں کی جا سکتی. ایسے لوگ ہمیشہ اس عربی شعر کا مصداق ثابت ہوتے ہیں، اذا کان الغراب رئیس قوم سیہدیہم الی دار البوار. چنانچہ طالبان نے افغانستان میں سیاسی قبضہ حاصل کرنے کے بعد اب تک صرف منفی کاروائیاں کی ہیں، انہوں نے وہاں غالباً کوئی بھی مثبت کام نہیں کیا. طالبان کے اس خود ساختہ اسلامی ایڈیشن کی اس سیاہ فہرست میں ایک انتہائی افسوسناک اضافہ وہ ہے جس کا آغاز 1 مارچ 2001 کو ہوا. افغانی طالبان نے اپنے مذہبی چیف ملا محمد عمر کے حکم کے تحت ملک میں واقع گوتم بدھ کا منقولہ اور غیر منقولہ اسٹیچوس کو ڈائنامائٹ اور بلڈوز کے ذریعے توڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اس عمل پر فخر ہے اور وہ یہ کام اسلامی تعلیم کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا. طالبان کا یہ عمل بلا شبہ ایک غیر اسلامی فعل ہے. یہ صحیح ہے کہ اسلام بت پرستی کے خلاف ہے، مگر بت پرستی اور بت شکنی دونوں میں فرق ہے. قرآن میں یہ حکم تو دیا گیا ہے کہ بتوں کو نہ پوجو، مگر قرآن میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بتوں کو توڑ ڈالو. اسلام کا طریقہ دلوں سے بت پرستی کو ختم کرنا ہے، نہ کہ پتھر کے مجسموں کو توڑ کر ختم کرنا. اس فرق کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیجئے۔ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ نماز پڑھو، مگر قرآن میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جو لوگ نماز نہ پڑھیں ان کو مار ڈالو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص نماز کے قرآنی حکم کو لے کر بے نمازیوں کو مارنے لگے تو وہ قرآنی حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ قرآن کے نام پر سرکشی ہوگی۔ اسی طرح قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اب اگر کچھ لوگ ایسا کریں کہ وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو پکڑیں اور ان کا ہاتھ پاؤں توڑنے لگیں تو یہ قرآن کے نام پر ایک خود ساختہ عمل ہوگا، جو ایک گناہ کا کام ہے، نہ کہ کوئی ثواب کا کام۔ یہی معاملہ بت پرستی کا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ حق تو ضرور ہے کہ وہ نرمی اور شفقت کے انداز میں بت پرستی کی روش کو چھوڑنے کے پرامن تبلیغ کرے، مگر کسی مسلمان کو یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ اسلام کا نام لے کر بتوں کو توڑنے لگے۔ پہلا کام اگر اسلام کی تعمیل ہے تو دوسرا کام اسلام سے بغاوت اور سرکشی۔ یہاں یہ سوال ہے کہ فتح مکہ کے بعد کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو کیوں توڑا گیا؟ اصل یہ ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ لمبی مدت تک کعبہ اپنی مقصد تعمیر کے مطابق اسی حال پر رہا۔ بعد کو وہاں کچھ مشرکین پیدا ہوئے، انہوں نے کعبے پر قبضہ کر کے ناجائز طور پر اس کے اندر 360 بت رکھ دیے۔ یہ بت مکہ یعنی 8 ہجری تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کیا کہ مکے میں شرک کے خلاف تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب مکے کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور مکہ پر اہل اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا تو پیغمبر اسلام کے حکم سے کعبے میں ظالمانہ طور پر رکھے ہوئے ان بتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بت شکنی کا معاملہ نہ تھا، بلکہ وہ کعبہ کی تطہیر کا معاملہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبے سے اہل شرک کے ناجائز قبضے کو ختم کر کے دوبارہ اس کو توحید کے اصول پر قائم کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کچھ بتوں کو توڑا، سورۃ الانبیاء آیت 59۔ مگر اس واقعے سے بھی یہ حکم اخذ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو ہر جگہ بتوں کو توڑنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ایک استثنائی واقعہ ہے، جس طرح ان کا اپنے بیٹے کے ذبح پر آمادہ ہونا، اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو غیر آباد صحرا میں تنہا چھوڑ دینا۔ حضرت ابراہیم کے ان واقعات کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، نہ کہ عمومی اتباع کے لیے۔ حضرت ابراہیم کا کچھ بتوں کا توڑنا اگر کوئی عمومی حکم ہوتا تو ہر پیغمبر کے یہاں اس کی مثال ملتی، حالانکہ دوسرے پیغمبروں کے یہاں ایسی مثال موجود نہیں۔ خود حضرت ابراہیم نے صرف ایک بت خانے کے کچھ بتوں کو توڑا تھا، نہ کہ علاقے کے تمام موجود بتوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ عمومی مفہوم میں بت شکنی کا واقعہ نہیں ہے، وہ آپ کی لمبی دعوتی جد و جہد کی تکمیل پر اتمام حجت کے زائل کا ایک مخصوص واقعہ ہے، جس کو قرآن میں قید اسنام کہا گیا ہے نہ کہ کسر اسنام، سورۃ الانبیاء آیت 57۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک انفرادی دعوتی تدبیر ہے، نہ کہ تمام اہل ایمان کے لیے عمومی طور پر قابل تقلید مثال۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد آپ کے صحابہ اور تابعین عرب سے نکل کر اطراف کے مختلف ملکوں میں پھیل گئے، وہاں انہوں نے بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت کی، حتیٰ کہ بہت سے ملک پوری طرح اسلامی ملک بن گئے، مگر صحابہ و تابعین نے کسی بھی ملک میں بتوں یا مجسموں کو توڑنے کا عمل جاری نہیں کیا۔ ان کا نشانہ انسانی دلوں سے بتوں کو نکالنا تھا، نہ کہ خارج میں بنے ہوئے بتوں کو توڑنا۔ اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ دور اول کے یہ مسلمان مصر میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے پرامن دعوت کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو بدلا، مگر انہوں نے وہاں کے قدیم بتوں کو نہیں توڑا۔ انہی میں سے ایک مشہور بت ابو الہول تھا۔ ابو الہول کا یہ عظیم بت قاہرہ سے باہر آج بھی ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے خود اپنے ایک سفر کے دوران مصر کے اس بت ابو الہول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس معاملے میں افغانستان کی تاریخ کو دیکھیے۔ افغانستانی روایت کے مطابق افغانستان میں اسلام ابتدائی طور پر پیغمبر اسلام کے آخری زمانے ہی میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے صحابی خالد بن ولید اور دوسرے مسلمان افغانستان میں داخل ہوئے۔ اس وقت افغانستان میں بدھ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت تھی، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ افغانستان میں اسلام کی اشاعت کا یہ پرامن عمل جاری رہا، یہاں تک کہ محمود غزنوی کے زمانے میں پورے افغانستان میں اسلام پھیل گیا۔ یہاں قابل لحاظ بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب اسلام افغانستان میں داخل ہوا، اس سے تقریباً 500 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ افغانستان کے پہاڑوں میں جگہ جگہ گوتم بدھ کے مجسمے تراش کر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، افغانستان میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے وہاں بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ آباد تھے۔ بعد کو ان میں سے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بدھا کے یہ سنگی مجسمے اسی قبل اسلام دور کی یادگار ہیں۔ افغانستان کے پہاڑوں میں بننے والے یہ مجسمے جس طرح اسلام سے پہلے سینکڑوں سال تک محفوظ طور پر موجود تھے، اسی طرح وہ اسلام کے بعد بھی ہزار سال سے زیادہ لمبی مدت تک بدستور محفوظ حالت میں موجود رہے، حتیٰ کہ بدنام بت شکن سلطان محمود نے بھی افغانستان کی ان مجسموں کو نہیں توڑا۔ یہ صرف طالبان کے خود ساختہ حالیہ اسلامی دور کی بات ہے کہ ان مجسموں یا بتوں کو غیر اسلامی قرار دے کر انہیں توڑا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اسلام کی تعلیم سے زیادہ واقف ہیں؟ اسلام کی جس تعلیم کا علم پیغمبر اسلام کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اسی طرح بعد کے اہل اسلام کو نہ تھا، اس کا علم طالبان کو کیسے ہو گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان بت شکنی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ عملاً اسلام شکنی کی ایک صورت ہے۔ یہ عمل صرف اسلام کو بدنام کرنے والا ہے، اس سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ چودہ مارچ 2001 عیسوی کو روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی میں راقم الحروف کی ایک تقریر تھی۔ اس تقریر کا موضوع تھا اسلام اینڈ پیس۔ تقریر کے بعد جو سوالات ہوئے ان میں سے ایک سوال افغانی طالبان کے موجودہ عمل سے بھی تھا۔ میں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایز یو نو عمر فاروق دا سیکنڈ کیلف آف اسلام واز اے گریٹ کمپینین آف دا پروفٹ۔ ڈیورنگ ہز پیریڈ سیورل کنٹریز لائک سیریا، پلسطائن اینڈ ایجپٹ کیم انڈر دا انفلوئنس آف اسلام۔ اے لارج نمبر آف اسٹیچوز ایگزٹڈ ان دوز کنٹریز سنس پری اسلامک ٹائمس۔ ہسٹری ٹیلس اس دیٹ کیلف عمر نیور ایشوڈ این آرڈر ٹو ڈسٹروائے دوز اسٹیچوز، بٹ ٹوڈے دا اینشنٹ اسٹیچوز آف گوتم بدھا ان افغانستان آر بینگ ڈسٹروائڈ انڈر دا آرڈر آف دا طالبان چیف ملا عمر۔ Now the question is, who is the true representative of Islamic religion? Caliph Umar of the early period of Islam or Mullah Umar of the present Afghanistan?